बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچانے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادہ، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری نشریات اور ہمارے آرکائیو کے پروگرام، اسی طرح ہمارے سار ٹی وی کے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا، نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام قرآن اور زندگی۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامع پروگرام نیم نگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے ہتھکنڈے کے طور پر ٹرمپ دور حکومت کی پابندیوں کو جاری رکھنے کی باتیں کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کی جا سکتی۔ پورے فلسطینی علاقے میں فلسطینی عوام غاصب اسرائیل کے خلاف جنگ میں فتح اور کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے جرم میں اسرائیل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 13 ماؤ نواز جنگجو ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک ملک کا محاصرہ پوری طرح ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک قیام امن کے لیے کسی بھی درخواست کو سنجیدہ نہیں سمجھا جائے گا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے باوجود گزشتہ 5 ماہ سے جاری امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی اور اس ملک کی جانب سے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے ہتھکنڈے کے طور پر ٹرمپ دور حکومت کی پابندیوں کی باتیں کرنا ناقابل قبول ہیں، اور جب تک امریکہ کے اس رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی، ویانا مذاکرات میں کامیابی ناممکن رہے گی۔ غزہ پر 11 روز کی وحشیانہ جارحیت کے بعد بھی غاصب سین حکومت کے شکست سے دوچار ہونے، فلسطینیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے اور سیونی حکومت کی کابینہ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کرنے کے بعد پورے فلسطینی علاقے میں فلسطینی عوام غاصب اسرائیل کے خلاف جنگ میں فتح اور کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے اعلان کیا کہ جنگ بندی پر رات 2 بجے سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ سیونی کابینہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ پر اپنی 11 روز کی جارحیت کے بعد جنگ بندی کی خبروں کی تصدیق کی۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جشن کا ماحول ہے اور لوگ غاصب سین حکومت کے مقابلے میں ملنے والی کامیابی پر خوشی کا جشن مناتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ غرب اردن کے علاقوں سے بھی جشن فتح و کامیابی منائے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لوگ فلسطین اور استقامتی گروہوں کا پرچم لہراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ غرب اردن کے مختلف شہروں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی جیت کی خوشی منائی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بھی بتایا کہ مصر نے جمعے کی رات 2 بجے سے جنگ بندی پر عمل درآمد کی اطلاع دی تھی۔ حماس نے کہا کہ جب تک صہیونی حکومت جنگ بندی پر عمل کرے گی ہم بھی اس کی پابندی کریں گے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ اور اسلامی جہاد تحریک کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ کے ترجمان نے بھی کہا کہ جنگ بندی کی ہم پابندی کریں گے لیکن دشمن کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیں گے۔ واضح ہے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی 11 روز کی جارحیت میں 232 فلسطینی شہید ہوئے جن میں 65 بچے اور 39 عورتیں بھی شامل ہیں۔ 28 فلسطینی غرب اردن میں شہید ہوئے جبکہ 1719 فلسطینی زخمی ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت پر عالمی سطح پر مذمت اور احتجاج کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش نے فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں صہیونی حکومت اور فلسطینی استقامتی گروہوں کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے اداروں کی فوری اور پائیدار تعمیر نو کے لیے ایک منظم اور بھرپور پیکیج تیار کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کو خود مختار فلسطینی مملکت کا اٹوٹ حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کو ختم کرنے والی حقیقت جنگ بندی کے لیے کسی بھی کوشش سے دریک نہیں کرنا چاہیے۔ دریاسنا یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ جوزف بورل نے بھی صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطینی استقامتی گروہوں کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی قبول کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مغربی ایشیا کی امور میں روس کے صدر میخائل جوگودوف بوگودوروف نے بھی تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ کے علاقے میں فلسطینی استحکامتی گروہوں اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نسل پرست صہیونی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف دفاع کو فلسطینیوں کا جائز اور قانونی حق قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایرانی مندوب کے ذریعے پڑھ کر سنائے جانے والے اس بیان میں وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے دنیا کے سب سے بڑے کھلے قید خانے غزہ پر بمباری کی ہے اور جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کر کے سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کا جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں وحشیانہ قتل عام کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسرائیل نے غزہ پر حالیہ حملوں کے دوران انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی منصوبہ بند طریقے سے خلاف ورزی کی ہے اور درجنوں رہائشی عمارتوں سینکڑوں گھروں اور میڈیا ہاؤسز کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ مسجد الاقصی کے اطراف میں ایک اور عرب علاقے کو غصب کی جانب سے واضح ہو گیا کہ بعض عرب ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا ایک لاحاصل عمل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ فلسطینی استقامتی محاذ نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں ملت فلسطین اور استقامتی گروہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اس کامیابی نے صہیونی حکومت کی کمزوریوں اور اس کے اندر موجود گہرے شگاف کو نمایاں کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بحر تا نہر آزادی کے منصوبے کی کامیابی نزدیک ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں استقامتی محاذ سے وابستہ مجاہدین، شہداء، زخمیوں اور ان کے معزز اہل خانہ کی صبر و استقامت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطینی استقامتی محاذ کی ہائی کمان کو، جس جنگ کے ہیرو ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ آج کی یہ کامیابی آئندہ جنگ کی اہم ترین سیاسی اور سماجی حکمت عملی کے خد و خال کو معین کرے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ملت فلسطین نے استقامتی محاذ کے محوری ممالک، ان کے عوام اور اسی طرح پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے سیاسی اور عوامی حلقوں پر واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ واضح ہے سنی حکومت نے جنگ بندی کے تعلق سے استحکامتی محاذ کی تمام شرائط کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ استحکامتی محاذ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ایک بار پھر تل ابیب سمیت تمام مقبوضہ علاقوں پر راکٹ اور میزائل داغے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان نے عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں سے جنگی جرائم کے ارتکاب کے جرم میں اسرائیل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پر حملے، جنگی جرائم کے ارتکاب اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث اسرائیل کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات عمل میں لائے۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سلامتی کونسل کی جانب سے مسئلے فلسطین کے حل کو طول دیے جانے پر بھی کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے منصوبہ بند حملوں، اسلامی مقدسات، خاص طور سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے اور مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور نسل پرستی پر مبنی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر صوبہ بلوچستان کے ضلع چمن میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی کے قریب ہونے والے دھماکے میں 6 افراد جہاں بحق اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ یہ دھماکہ چمن شہر کی پرانی عیدگاہ کے قریب مرغی بازار میں اس وقت ہوا جب وہاں سے فلسطینیوں کی حمایت میں ایک مذہبی جماعت کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی کے شرکا گزر رہے تھے۔ پولیس نے دھماکے میں 6 افراد کے مارے جانے اور 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد قانون نافذ کرنے والے اور امدادی اداروں کے کارکنان جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ صوبائی حکومت نے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے، گرچہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں یومیہ کیسز کی تعداد میں قدرے کمی آئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کی مزید 2,59,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور یوں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,60,31,000 ہو گئی ہے۔ کرونا کے کیسز میں نسبتاً کمی کے باوجود مرنے والوں کی تعداد مسلسل روزانہ 4,000 تک سامنے آ رہی ہے، جس سے عوام اور حکام میں تشویش اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,91,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں پولیس کے ساتھ جھڑپ میں 13 ماؤ نواز چھاپہ ماروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی پولیس اور ماؤ نواز چھاپہ ماروں کے درمیان تصادم کا واقعہ جمعے کو ریاست مہاراشٹر کے گڑچرولی کے علاقے میں پیش آیا۔ اس علاقے کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کے مطابق ماؤ نواز چھاپہ مار کوٹمی جنگل میں ایک میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جس کی اطلاع ملتے ہی کاروائی کی گئی اور 13 ماؤ نواز چھاپہ ماروں کو تصادم کے دوران مار گرایا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ چھاپہ ماروں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی گولیاں چلائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جنگل میں ماؤ نواز چھاپہ ماروں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد مہم کا آغاز ایک روز پہلے کیا گیا تھا۔ اب تک 13 چھاپہ ماروں کی لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ تلاشی کی کاروائیاں جاری ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک ملک کا محاصرہ پوری طرح ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک قیام امن کے لیے کسی بھی درخواست کو سنجیدہ نہیں سمجھا جائے گا۔ یمن کی سالویشن حکومت کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ حکومت یمن کو جارحیت رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے کسی طرح کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ اور سامعین، آخر میں یہ اہم خبر کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 3 اہم دفاعی اور عسکری مصنوعات کی رونمائی کی ہے۔ ڈرون اور ایئر ڈیفنس کے شعبوں میں 3 اہم اور اسٹریٹجک پیش رفت کی رونمائی یوم استقامت و ایثار و فتح کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران کی گئی، جس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی، ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر جنرل امیر علی حاجی زادے اور دیگر اعلی فوجی حکام نے شرکت کی. جمعے کو جن دفاعی مصنوعات کی رونمائی کی گئی ان میں غزہ نامی الٹرا ہیوی ڈرون طیارہ، نو دے نامی میزائل ڈیفینس سسٹم اور قدس نامی اسٹریٹجک ریڈار شامل ہیں. ایرانی ماہرین کا تیار کردہ غزہ نامی الٹرا ہیوی اور وائٹ باڈی ڈرون طیارہ مختلف طرح کے مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے نگرانی، جاسوسی اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ طیارہ مسلسل 35 گھنٹے تک فضا میں پرواز کر سکتا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب تصور میں آپ آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جھل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں. مقام ادب جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر.
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر کی جائے گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے۔ لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل۔ ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے، توبہ کے علاوہ تو اس میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی۔ اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، نبی سلیمان علیہ السلام کا، یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے۔ کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے، ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا، تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دوسرا سوال لیتے ہیں قرآن کریم کا۔ یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب۔ قبلہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی، اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے، تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سمجھ سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے. خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں در حقیقت. خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے امت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد، یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی، میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ، اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا، میرے تم جانشین بن کے رہو، جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا، یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا، جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا، ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے، ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین، بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں، یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں، اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے، پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحیرۂ غیبت میں ہیں، لیکن ان کا جو فائدہ ہے، ان کے وجود کا جو فائدہ ہے، وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے، بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحیرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ، یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی، چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو، چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں، جو شریعت ہے، وہ باطل نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا, لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے, یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے, ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے, معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 نماز ظہر واجب ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے, زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے, اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں, کس جگہ, فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے, یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے, اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا, اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا, اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے, جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں, بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے, مثلا 8 کا دن تھا, 4 گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین, بہت اہم سوال تھا یہ بھی, اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا, یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے, اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے, یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں, تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے, تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے, مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے, کسی کو بھی دی ہے, تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی, نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں, اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے, مثلا ایک ادارہ ہے, ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے, تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے, چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں, صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کر کرے, البتہ اسی ادارے کے تحت, ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے اور بیچ کے اس سے کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے، اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔
ناظرین بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، دیکھیے جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے۔ اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے، اس نے کہا پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے، یہ ایک خاتون ہیں نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اسے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے، یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں، اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے، یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں۔ اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے۔ اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.